أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد
ترجمہ اس طرح سے ہے سورہ قاف کی آیت تھی یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو ہم جانتے ہیں ہم اس کی رگے گردن سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں اور ہمارے اس علم کے علاوہ دو کاتب اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہر چیز ثبت کر رہے ہیں یعنی لکھ رہے ہیں کوئی لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے ایک حاضر باش نگران موجود نہ ہو پھر دیکھو وہ موت کی جانکنی حق لے کر آ پہنچی یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا اور پھر سور پھونکا گیا یہ ہے وہ دن جس کا تجھے خوف دلایا جاتا تھا ہر شخص اس حال میں آ گیا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہے اور ایک گواہی دینے والا اس چیز کی طرف سے تو غفلت میں تھا ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے اس کے ساتھی نے عرض کیا یہ جو میری سپردگی میں تھا حاضر ہے حکم دیا گیا پھینک دو جہنم میں ہر کٹے کافر کو جو حق سے انعاد رکھتا تھا خیر کو روکنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا شک میں پڑا ہوا تھا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا بنائے بیٹھا تھا ڈال دو سے سخت عذاب میں اس کے ساتھی نے عرض کیا یا رب میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا جواب میں ارشاد ہوا میرے سامنے جھگڑا نہ کرو میں تم کو پہلے ہی انجام بد سے خبردار کر چکا تھا میرے ہاں بات پلٹی نہیں جاتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم توڑنے والا نہیں ہوں وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی اور وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے اور جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی کچھ بھی دور نہ ہوگی سورہ قاف کا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے ابھی میں نے پیش کیا تلاوت ترجمہ، اور یہ 28 پارے کی صورت ہے اور صرف حروف یعنی عربی کے ایک حرف کے اوپر مبنی ہے صورت، یعنی قاف اس کا نام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے تلاوت اور ترجمہ رکھنے سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا ہمارا ٹاپک کیا ٹاپک ہے، آخرت کا. اور آخرت کی جو پہلی منزل ہے، جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں آخرت کی پہلی منزل ہماری قبر ہے، اور ایک دن ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے. سورہ آل عمران کی آیت کا ایک حصہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کلو نفس ذائقت الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اسی طرح سے سورہ رحمان میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ کلو من علیہ فان، کہ ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے سوائے تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کے، اس کے علاوہ جو بھی چیز ہوگی دنیا میں وہ فنا ہو جائے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونے جانا ہے. اور یہ بات اس وقت ہمارے لیے تازہ ہو جاتی ہے جب ہمارے کوئی قریبی جاننے والے، جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت ہم سمجھ پاتے ہیں کہ ہاں واقعی میں زندگی اور موت کا تعلق کتنا بہت ہی نزدیک کا تعلق ہے. اور کچھ دن تک ہمارے اوپر اثر بھی باقی رہتا ہے جب ہمارے ملنے جلنے والوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں تو وہی جیسے کہ انسان کے بارے میں کہا گیا کہ انسان واقعی میں بھلکڑ واقع ہوا ہے، تو وہ دھیرے دھیرے بھولتا جاتا ہے اور واپس اپنی دوبارہ زندگی کی سرگرمیوں میں وہ پھر اس میں ملوث ہو جاتا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ آخرت کو یاد رکھنا کیوں ضروری ہے، اور کیا اس بات کی یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں کیا ہدایت دی. اور آخرت کو یاد رکھنے کا مطلب کیا یہ ہے کہ ہم دنیا کو بالکل بھول جائیں، ہم دنیا سے اپنا دل بالکل اچاٹ کر لیں، یا دنیا کی زندگی سے بالکل ہم بے پرواہ ہو جائیں؟ ہم ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ کہ اصل زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے. یعنی اگر ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے تو ہمارا طریقہ کار کیا ہو، ہمارا اعمال یعنی ہم کیسے اعمال کریں جس کی وجہ سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہو. اس کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری. اس کے بعد جو ہمارے لیے نمونہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری. اور جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے یعنی ایسے وہ دنیا میں رہے جیسے کہ ایک مسافر کی طرح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے اور آپ سب جن کا نام جانتے ہوں گے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ہی مشہور صحابی گزرے ہیں. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ہسٹری ایسی تھی کہ یہ وہ شخص تھے جن کی وجہ سے جن کا نام لے کر مائیں اپنے بچوں کو ڈراتی تھیں سلانے کے لیے. کہا جاتا ہے کہ یہ مدینہ اور مکہ کے راستے میں جو مین شاہراہ تھی وہاں پر یہ لوگ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے. جب ان کو معلوم ہوا کہ مکہ میں کسی نبی نے نبوت کے بارے میں کہا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، تو پہلے انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا وہاں پر مکہ. اس کے بعد جب ان کے بھائی کو انہیں صحیح سے جواب نہ دے سکے واپس آنے کے بعد، تو ان کو خود بے چینی ہوئی اور یہ خود گئے وہاں پر معلوم کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کون ہے. اور جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو اسی وقت اسلام لے آئے اور اللہ اعلان کعبۃ اللہ کے سامنے اپنے ایمان کا اقرار کیا، جس کی بنا پر قریش کے لوگوں نے انہیں کفار مکہ نے اتنا مارا اتنا پیٹا کہ یہ بے ہوش ہو گئے. دوسرے دن ہوش آئے، پھر دوبارہ ایمان کا اقرار کیا، پھر مارے گئے اور پیٹے گئے. تیسرے دن پھر اسی طرح سے کہ اس طرح بری طرح ان کو مارا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ بے ہوش ہو گئے. پھر آخر کسی نے آ کر بیچ بچاؤ کر کہنے لگے کہ کیا تم نہیں جانتے ان کے قبیلے والوں کو، اگر تم نے ان کو کچھ مار دیا، کچھ ہو گیا تو تمہارا جانا آنا مشکل کر دیا جائے گا. تب کفار مکہ نے ان کو چھوڑا. تو آپ دیکھیں کہ یہ ان کے بارے میں آتے کہ جو پہلے ایسے تھے یعنی اس قدر یہ برے کاموں میں ملوث تھے، لیکن جب یہ ایمان لائے تو ایسا ان کا دل بدل گیا کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا، ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کسی کو میری امت کا متقی یعنی زاہد شخص دیکھنا ہو تو وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے. یعنی پھر یہ ایسے نیک بن گئے تھے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے زاہد یعنی متقی ہونے کی گواہی دی. ان کے آخری ایام کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ مدینہ سے دور نکل کر رہنے لگے تھے مضافات میں، تو ان کی بیوی اور یہ دونوں ساتھ رہتے تھے، تو گھر میں کچھ بھی سامان نہیں تھا. صرف کہا جاتا ہے کہ ایک توا، ایک چمٹا اور کچھ ایک پلیٹ یا ایک برتن تھا، بس اتنا سامان تھا اور چارپائی تھی سونے کے لیے. اس بنا پر بھی یہ اپنی بیوی سے ایک دن کہنے لگے کہ یہ کیا تم نے سانپ بچھو پال رکھے ہیں، یعنی ان سامان کو دیکھ کر کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس قدر یہ دنیا سے بے پرواہ ہو گئے تھے. تو لہٰذا اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے کیسی زندگی گزاری. اب اگر ہم آج ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمپیئر کریں، اپنے آپ کا مقابلہ کریں، تو ہم تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے ہم ویسا نہیں کر سکتے لیکن کم از کم ہم آخرت کی فکر تو کر سکتے ہیں. پھر اس کے بارے میں ہم آخرت کی فکر کیوں کریں, یعنی کیوں ہم اپنے آپ کو نیک کاموں میں الجھائیں, کیوں ہم اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو ایسے کاموں کی طرف لائیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. کیا ضروری ہے, کیا یہ ہمارے لیے کرنا ضروری ہے, یا ہم بلا وجہ ہم اپنی زندگی کو زبردستی مشکلات میں ڈال دیں؟ آپ بتائیے, آخرت کی فکر کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ کیوں ضروری ہے؟ جی ہاں, کیونکہ یہاں کے نیک عمل ہی تو ہمارے وہاں کام آئیں گے. یعنی ایسے دیکھا جائے تو اصل میں جو بھی ہمارے نیک عمل ہیں ہم اصل میں وہ بینک میں کریڈٹ کرتے جا رہے ہیں, ہم فکس ڈپازٹ کرتے جا رہے ہیں ہمارے نیک عمل. اگر آج ہم نے ڈپازٹ کیا تو پھر کیا ہوگا, کل ہمیں وہ ملے گا. اور اگر آج ہم نے ہمارے اعمال کو ڈپازٹ ہی نہیں کیا, اگر ہم نے بینک میں کوئی کرنسی ہی نہیں رکھوائی, تو آپ مجھے بتائیے کیا ہم بینک سے نکلوا سکتے ہیں؟ نہیں نکلوا سکتے. لہٰذا جب ہم آخرت میں جائیں تو آخرت کے بینک میں ہماری اگر کرنسی کریڈٹ ہوگی تبھی ہم وہاں سے اب وہ کرنسی کو کیش کروا سکیں گے, اور وہاں کی جو کرنسی ہوگی وہ ہمارے نیک عمل ہوگی. وہاں کوئی کام نہ وہاں ریال کام آئیں گے, نہ وہاں پر روپیز کام آئیں گے, نہ گولڈ نہ چاندی, کچھ بھی وہاں پر کام نہیں آئے گا. جو چیز ہمارے لیے کام آئے گی, جو چیز ہمارے لیے وہاں کارآمد ہوگی, وہ ہمارے نیک عمل ہوگی, اس کا توشہ ہوگا. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس لیے ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے ہم نے کل آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے. جیسے کہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ, کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو, اور ہر نفس ہر انسان یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا سامان جمع کیا ہے. یعنی کل, کل سے مراد یہاں کیا ہے؟ آخرت. اب آپ دیکھیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے کل کی تو بہت فکر کرتے ہیں, کل کھانا کیا بنے گا, کبھی ایسا ہوا کہ ہمارا فریزر خالی رہا ہو, اور اگر فریزر جب خالی ہوتا ہے اور کوئی سبزی نہ ہو, گوشت نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, تو ہم کیا کہتے ہیں کہ نہیں کل ہم کیا کھانا بنائیں گے, کون ہمیں سب چیزیں لا کر دے گا. ہم اس سے پہلے رات میں ہی فکر کر کے ہر چیز ایک دن پہلے منگوا کے رکھتے ہیں. ہم یہاں کی بھی فکر کرتے ہیں, اپنے کھانے کی بھی فکر کرتے ہیں, کر کے ہر چیز کی ہم فکر کرتے ہیں کہ کل ہمیں کیا کیا کرنا ہے. اسی طرح سے ہم اپنے کل, یعنی انڈیا جانے کی, یعنی جو اگر انڈیا سے تعلق ہے, جن کا پاکستان سے تعلق ہے اپنے اپنے ملکوں کا, تو وہ اپنے اپنے ملک جانے کی فکر کرتے ہیں کہ ہمیں انڈیا جانے کے بعد جب ہماری جاب یہاں سے اگر ہم کو ہمارے ملکوں میں جانا پڑے تو ہمارے لیے کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی مشکل نہ ہو. لہٰذا ہم ہر چیز اپنے ملکوں کے لیے بہترین سمیٹ کر اور اکٹھا کر کے رکھتے ہیں. ہم یہاں سے وہی چیز لیتے ہیں اپنے ملکوں کے لیے جو بہترین ہو. آپ دیکھیں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم یہاں کے لیے کیسا بھی سامان گزارا کرتے ہیں, کیسا بھی فرنیچر ہم نے لے لیا, کیسا بھی سامان ہم نے لے لیا کہ ہمیں یہاں پر ٹیمپرری رہنا ہے, ہمیں یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, اپنے ملکوں کے لیے ہر چیز بہترین خریدیں گے. ہم کیا خریدیں گے کہ ہمارا وہاں کا, چونکہ ہم کو ہمیشہ رہنا ہے ہمارے ملکوں میں, لہٰذا وہاں میڈ ان جاپان والی چیزیں ہم خریدیں گے, ہے کہ نہیں؟ کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں ہم لوگ. تو اب جب ہم, حالانکہ انڈیا میں بھی اگر ہم جائیں گے, یہاں سے ریٹائر ہو کر اگر ہم انڈیا میں گزاریں گے اپنی زندگی, یا پاکستان جو بھی ہمارا ملک ہے وہاں اپنی زندگی گزاریں گے, تو کیا وہاں پر بھی ہم ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں رہیں گے. لیکن ہم اپنے اس ملک کے لیے جہاں پر ہم سوچتے ہیں کہ ہم کو ہمیشہ رہنا ہے, ہم اچھے سے اچھی پائیدار سے پائیدار چیز دیتے ہیں, اور کوئی چیز ہم ایسی نہیں لیتے کہ جو جلد خراب ہو جائے. تو اسی طرح سے میری بہنوں, ہم سوچیں کہ ایک دن ہمیں ایسے بھی گھر جانا ہے جہاں سے ہمیں کبھی واپس نہیں آنا ہے, جو ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی. کیا ہم نے سوچا کہ وہاں کے لیے ہمارا اعمال نامہ ایسا ہو, ہمارے اعمال ایسے ہوں جو بہترین ہوں, جو وہاں پر پائیدار ثابت ہوں, اور ہمارے عمل پائیدار وہی ہوں گے جو ہم نے خلوص نیت سے صرف اللہ کی خاطر کیے ہوں گے, صرف یہ سوچ کے کیے ہوں گے کہ اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اگر ہمیں ریاکاری سے کوئی نیک عمل کیے ہوں گے, اللہ نہ کرے, تو یقین جانیے کہ وہاں پر ہمارا وہ کوئی عمل کام نہیں آئے گا. تو لہٰذا آخرت کے دن کے لیے ہم کو سامان تیار کرنا ہے. ایک اور مثال سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیا کا تو چھوڑے, پہلے ہم یہاں کا لے لیتے ہیں, چونکہ ہم لوگ یہاں سعودی عرب میں ہیں تو ہم عمرہ کے لیے بہت جاتے رہتے ہیں. ہر ہفتے ہی ہم میں سے کوئی نہ کوئی, ہمارے ملنے جلنے والوں میں سے ہم یہ کوئی نہ کوئی عمرہ کے لیے جاتے رہتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم سفر میں جاتے ہیں تو ہم کیا کیا چیزیں ساتھ میں رکھتے ہیں؟ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں سفر میں کوئی تکلیف نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, اس لیے ہم کیا کرتے ہیں, رکھتے ہیں, نہیں رکھتے ہیں, ہر چیز ساتھ میں رکھتے ہیں. ایون ہم لوگ کینچی بھی ساتھ رکھتے ہیں کہ وہاں پر کس سے ہم مانگیں گے. اگر کسی سے کینچی نہیں ملی تو ہمیں جو عمرہ کرنے کے بعد ہمیں بال کاٹنے پڑیں گے. ہر چیز ہم سفر میں ساتھ رکھتے ہیں, ضروری سامان ساتھ میں رکھتے ہیں. کبھی ہم نے غیر ضروری سامان رکھا ساتھ میں؟ نہیں رکھا. غیر ضروری کیوں نہیں رکھتے ہم سامان ساتھ میں؟ مشکل اٹھانا مشکل ہو جائے گا. تو بس سمجھ لیجیے کہ اسی طرح سے ہماری یہ دنیا کی زندگی سے ہم کو آخرت کی زندگی میں جانا ہے. ہمیں ضروری سامان ساتھ لے کے جانا ہے. ہمارا ضروری سامان کیا ہوگا؟ ہمارے نیک اعمال. اور غیر ضروری سامان کیا ہوگا؟ جو بیکار کی چیزیں دنیا میں ہم نے اپنے اوپر جو زبردستی کے لیے زبردستی ہم نے اوپر جو اپنے لاگو کر لی ہے کہ بیکار میں ہم فضول باتیں کرتے رہتے ہیں, مطلب بیکار کے کام جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, دنیاوی نہ اخروی فائدہ ہے, تو یہ سارے کام کیا ہوئے, یہ سارا سامان کیا ہوا, بیکار کا سامان ہوا جو زبردستی ہمارے ہاتھ آ جائے گا اور جس کو ہم کو اٹھانا پڑے گا, جو بوجھ بن جائے گا. لہٰذا وہی کام کریں جو آخرت میں ہمارے کام آئے گا. تو جب ہم عمرہ کو جانے کے لیے سفر میں اپنے لیے ضروری سامان رکھتے ہیں, تو کیا ہمیں آخرت کا جو سفر درپیش ہے, جو ہمیں آخرت میں جو جانا ہے, تو کیا ہم نے اس سفر کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ اسی طرح سے جب ہم ہندوستان جاتے ہیں ہمارے ملکوں میں, یا چھٹی پر پاکستان جاتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایئرپورٹ پر بیٹھتے ہیں, ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری فلائٹ کب آنے والی ہے, معلوم ہوتا ہے نا, ہر ایک کو اپنے فلائٹ کا ٹائم معلوم ہوتا ہے. جو ہم اس کو کیا کہتے ہیں جہاں ہم بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں, ویٹنگ لاؤنج کہتے ہیں نا اس کو, جہاں پر ہم بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں. جبکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری فلائٹ کا ٹائم کون سا ہے. اسی طرح سے سمجھ لیجیے کہ ہم میں سے ہر کوئی, آپ میں, دنیا کا ہر شخص دراصل وہ ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھا ہوا ہے. اور ہم کو تو ہماری فلائٹ کا ٹائم معلوم ہوتا ہے, لیکن ہمارا جو آخرت کا جو ملک الموت آنے والا ہے ہمارے پاس, جو ہماری روح قبض کرنے کے لیے, کیا اس کا وقت کسی کو معلوم نہیں معلوم ہے؟ یعنی ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ ہماری موت کس وقت آنی ہے, لیکن ہم انتظار میں ہیں. ہم یعنی ہر وقت ہم موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور زندگی سے دور ہو رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھلا بھائی ہم سے آپ یہ موت کے بارے میں بات نہ کریے, جب بھی اگر ہم کبھی موت کا ذکر نکالیں یا کبھی آخرت کی بات کریں, لوگ کہتے ہیں ہمیں بہت گھبراہٹ ہوتی ہے اس کا ذکر آپ ہمارے سامنے نہ نکالیں. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ موت کا ذکر نہ کرنے سے کیا کبھی موت نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی. کبھی آج تک کوئی ایسا جو موت سے بہت ڈرتا رہا اس کو, کیا اس کو موت آئی ہے؟ نہیں آئی. آئی ہے. آپ نے کبھی دیکھا شترمرغ کے بارے میں؟ آپ نے سنا ہے ایک ایسا شترمرغ جو ہے پرندے میں بھی, پرندہ بھی کہتے ہیں اس کو, لیکن وہ اڑ نہیں سکتے نا, آپ لوگ جانتے ہوں گے, بہت لمبی گردن جس کی ہوتی ہے. تو کہا جاتا ہے کہ شترمرغ اگر کوئی خطرہ دیکھتا ہے تو وہ اپنی گردن چھپا لیتا ہے یا آنکھیں بند کر لیتا ہے. تو کیا اس کی آنکھیں بند کر لینے سے خطرہ ٹل جائے گا؟ نہیں ٹلے گا. اسی طرح سے انسان اگر یہ سوچے کہ بھائی یہ موت کے بارے میں ہم سے بات نہ کرو, موت سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے, یا یہ ہم کو یہ باتیں کر کے آپ ہمیں گھبرائیے مت, تو کیا اس سے کیا ہمیں موت نہیں آئے گی؟ موت تو آ کر رہنی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لہٰذا ہم یہ سوچیں کہ موت سے نہ ڈرے, موت تو آنی ہے, اس کا ایک دن مقرر ہے. ہم کیا کریں کہ اس کے لیے تیاری کریں. اور اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن موت سے کبھی نہیں گھبراتا, بلکہ اس کو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق اس کے دل میں رہتا ہے, اور وہ انتظار کرتا ہے کہ اگر اس سے موت آئے گی بھی تو اس کو یہ شوق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات اس کی ہوگی. تو لہٰذا مومن اس لیے موت سے گھبراتا نہیں, بلکہ اس کو ایک شوق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملنے کا. تو ہم اصل چیز کیا کرنا کیا ہے, ہم کو تیاری کر کے رکھنی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے جس نے بہت اچھا پڑھا, جس نے اپنی راتیں تمام محنت سے جاگنے میں گزاری, پڑھائی کی اور ہر چیز کی بہت اچھی تیاری کی, اس کو کیا انتظار ہوگا کہ جلد از جلد ایگزام ہو؟ اور ایک اسٹوڈنٹ ہے جو کھیل کود میں اپنا ٹائم لگاتا رہا, گیمز کھیلتا رہا, بیکار میں بلا وجہ باتیں کرتا رہا, گھومتا پھرتا رہا, اب اسے کیا کہے, اسے کیا لگے گا ایگزام نہ ہو اور ڈیلے ہوتا جائے؟ تو اسی طرح سے سیم یہ ہمارا معاملہ ہے کہ اگر ہم اچھے عمل کریں گے, اگر ہم نیک عمل کریں گے, تو کیا ہوگا, ہم کو خود اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق ہوگا. لیکن اللہ نہ کرے کہ اگر ہم کو معلوم ہو کہ ہم نے پوری زندگی ہماری ایسی بیکار ضائع کر دی, تو ہم کو کیا ہوگا, ڈر لگے گا کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے ملے, کیسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں. اسی طرح سے قیامت کے دن کا بھی, کہ جو اس وقت جو نام اعمال دیا جائے گا, تو جیسے کہ ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جب وہ اپنا رزلٹ اس کا آتا ہے, اس کو معلوم ہوتا ہے اس نے خوب محنت کی تھی, اس نے اپنے پورے ٹائم میں صحیح کام کیا تھا, تو وہ کیا کرتا ہے, خوشی خوشی اپنے گھر آتے ہیں نا بتانے کے لیے. اسے کتنی خوشی ہوتی کہ میں اپنے والدین کو اپنا رزلٹ بتاؤں گا. اور اسی طرح سے جو اسٹوڈنٹ جس کو کم نمبر آتے ہیں, کیا وہ خوشی خوشی گھر واپس آتا ہے؟ بلکہ وہ کیا کرتا ہے, بتانا بھی نہیں چاہتا اپنا رزلٹ, وہ چھپانے لگتا ہے کہ کہیں میرا رزلٹ میرے والدین کو پتہ نہ چل جائے. تو اسی طرح سے قیامت کے دن بھی ہوگا کہ جس نے اچھے عمل کیے ہوں گے دنیا میں, تو وہ خود کہے گا کہ اقرؤوا کتابی, کہ لو پڑھو میرا عمل نامہ. میں نہ کہتا تھا کہ میرے رب نے مجھ سے اسی کا وعدہ کیا تھا. اور جس کو اس کا نام عمل اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ چھپاتا پھرے گا کہ ہاں یہ مجھے کیوں مل گیا میرا عمل نامہ. تو لہٰذا یہی بات اسی پر انہیں آپ سمجھے کہ جیسے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے, اگر جس نے اچھی محنت کی تو اسے کامیابی ملے گی, اور جس نے محنت ہی نہ کی اس کو پھر کیا ہوگا, ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. اسی طرح سے آخرت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ موت جو ہے وہ جس کو کسی کو بہت تکلیف سے آتی ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ خدا نخواستہ اس نے بہت گناہ کیا ہے, اور جس کو بہت آسانی سے آتی ہے ہم کہتے ہیں کہ کتنے نیک انسان تھے, کتنی آسانی سے موت ان کو آ گئی. تو ایسا نہیں ہے. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم نظر ڈالیں, تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوا تھا. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا منظر دیکھا, تو اس کے بعد سے میں نے کبھی کسی کے دل میں یہ نہ سوچا کہ اچھا جس کی تکلیف سے موت آتی ہے اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں, کیونکہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا تھا نہیں. کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی جو جب آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی, تو جو شروعات ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے جنازے میں شرکت کے لیے گئے تھے. جب آپ وہاں سے تشریف لائے تو آپ کے سر میں بہت درد ہونے لگا اور آپ نے اپنے سر پر پٹی باندھ لی اور ہائے میرا سر ہائے. جب آپ تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ ہائے میرا سر ہائے میرا سر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو بلکہ میرا سر. اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کچھ ہو جائے تو میں تمہیں نہلاؤں گا اور میں تمہیں کفن پہناؤں گا اور اگر یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم لوگوں نے کرنا. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی, آپ کو بخار نے گھیر لیا اور بخار کی شدت اتنی بڑھتی چلی گئی کہ ایک دن بخار اتنا زیادہ تھا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ سات کنوؤں کا پانی لایا جائے اور وہ ساتوں کنوؤں کا پانی مجھ پر ڈالا جائے. کہا جاتا ہے کہ ساتوں کنوؤں کا پانی لایا گیا اور وہ گھڑوں میں پانی بھر کر لایا گیا اور وہاں پر ڈالا گیا. یہاں تک کہ پھر آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بس کرو. اس کے بعد کچھ دن کے بعد آپ کو تھوڑا سا افاقہ ہوا, یہاں تک کہ آپ بستر سے اٹھ کر تشریف لائے اور مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھا کہ آپ اٹھ کر آئے ہیں تو آپ پیچھے ہٹنے لگے تو اللہ کے رسول نے ان کو ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ نہیں تم ہی نماز پڑھاؤ. اس طرح سے اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں ابوبکر صدیق کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا. اس کے بعد پھر ایک دو دن گزرے, اس کے بعد پھر اللہ کے رسول کی طبیعت اور زیادہ ناساز ہو گئی. یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ اتنی آپ کو تکلیف تھی یعنی موت کی سختی یا تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ آپ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ تھا اور آپ اس پیالے میں اپنا ہاتھ ڈبوتے جاتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے جاتے اور کہتے جاتے کہ موت کی سختی برحق ہے, موت کی سختی برحق ہے, اتنی تکلیف تھی آپ کو. اور یہ کہا جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے سینے سے ٹکا ہوا تھا اور اس وقت آپ کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی بلکہ میں خود ایسا کرتی تھی کہ آپ کے ہاتھوں پر پڑھ کر پھونکتی اور آپ ہی کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیر دیتی تھی. یعنی جو تینوں کل جو رات میں سوتے وقت کے اذکار جو ہوتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود پڑھ کر پھونکتی کیونکہ اللہ کے رسول بے ہوش جیسے ہو جاتے تھے اور پھر آپ ہی کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیر دیتی تاکہ ان سے یعنی ان کو مبارک ہاتھوں سے آپ کو خود تکلیف کم ہو جائے. اس طرح سے اس کے بعد وہ کہتی کہ جب عبد الرحمن جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے وہ گھر میں داخل ہوئے تو وہ مسواک کر رہے تھے تو اللہ کے رسول آنکھوں سے ان کی طرف دیکھنے لگے تو آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی کہ اللہ کے رسول کہ آپ مسواک کریں گے تو آپ نے آنکھوں کے اشارے سے فرمایا کہ ہاں. تو آپ نے وہ مسواک لی, اس کو خود اپنے دانتوں سے آپ نے چبایا اور نرم کیا اور وہ اللہ کے رسول کو آخر میں آپ نے وہ مسواک کروائی. تو انہیں آپ کا جو آخری عمل تھا وہ مسواک تھا اور آپ بے ہوش جیسے ہو جاتے تھے اور کہتے جاتے کہ موت کی سختی برحق ہے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ نے اللہم برفیق الاعلی یہ آخری جملہ تھا اور پھر آپ کی روح پرواز کر گئی. تو اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی حالت دیکھی کہ جس وقت آپ کو یعنی وفات ہوئی آپ کی تکلیف کو دیکھ کر مجھے میں نے سوچا کہ اس کے بعد میں کبھی کسی کے لیے کچھ اور نہ سوچوں گی. یعنی ہم کیا سوچتے ہیں, ہم انسان سوچتے ہیں کہ کسی کو موت کی تکلیف, جس کو موت کی زیادہ تکلیف ہے ہم کہتے ہیں اللہ نہ کرے کہ گناہ گار شخص ہے. تو ایسا نہیں ہے, کسی کو بھی ظاہری حالت دیکھ کر ہمیں کوئی فتوی نہیں لگانا چاہیے. دوسری بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جو آپ کے صحابی تھے اور بہت ہی جلیل القدر صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے اور ان کی ایک اور خاص پہچان ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کیا خاص پہچان ہے ان کی؟ ہاں, سب سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں. ان کا حافظہ ماشاءاللہ بہت تیز تھا, خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی. کہا جاتا ہے کہ تقریباً 5000 سے زیادہ حدیثیں انہوں نے کوٹ کی اور اس سے آپ اندازہ لگے کہ ان کا حافظہ کتنا تیز تھا, ان کو سارے حدیثیں زبانی یاد ہو جاتی تھی. یہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں اپنے دائیں ہاتھ یعنی میں اپنے ہاتھ سے کام لینے کی بجائے اپنے حافظے سے کام لیتا تھا. اور انہوں نے اپنی رات کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا تھا کہ ایک رات یہ آرام کرتے تھے, ایک حصہ رات کا عبادت کرتے تھے اور ایک حصہ رات کا یہ حدیثیں حفظ کیا کرتے تھے. تو اس طرح سے ان کو بہت زیادہ حدیثیں یاد تھیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا آخری وقت آیا اور یہ مدینہ میں ہی تھے اس وقت جو ہے یہ رونے لگے تو جو آس پاس جو لوگ کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ کیوں روتے ہو, کیا موت کا ڈر ہے, کیا دنیا سے جانے کا ڈر ہے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ ابو ہریرہ نے ایک ایسے ٹیلے پر شام کی ہے کہ جس کی دوسری طرف کیا ہے اسے نہیں معلوم, جنت ہے یا جہنم ہے. اس بنا پر مجھے رونا آ رہا ہے کہ میری منزل کیا ہے مجھے خود نہیں معلوم. اب آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے صحابی جو دن رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, جنہوں نے کثرت سے حدیثیں روایت کی, جن کا دن رات کا مشغلہ یہ تھا کہ لوگوں کو حدیثیں سکھایا کرتے تھے, اس کے باوجود بھی انہیں یہ فکر کہ میرا انجام کیا ہوگا, مجھے جب موت آئی ہے تو مجھے خود یہ خبر نہیں کہ میرا انجام جنت ہے یا جہنم ہے. اتنا وہ اس کی وجہ سے وہ رونے لگے. آپ دیکھیں کہ ایسے صحابی جب رو رہے تھے اور ان کو اپنی فکر تھی آخرت کی, لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آج آپ میں سے, ہم میں سے, ہمارے خاندان میں سے کوئی ایسا ہے جس کو یہ فکر ہو جب اس کا آخری وقت آتا ہے یا زندگی گزر رہی ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا, مجھے جنت میں جگہ ملے گی کہ جہنم میں جگہ ملے گی؟ کیا اس کو یہ سوچ کر یہ فکر سے رونا آتا ہے؟ آپ دیکھیے آخر میں بھی ہماری فکریں کیا ہوتی ہیں فلاں جائیداد فلاں بیٹی کو دے دے، فلاں نے ہماری نافرمانی کی تھی اس کو اس سے جائیداد سے آگ کر دیا جائے، وہ فلاں سے زندگی بھر بات نہ کرے کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا. یعنی آخر وقت میں بھی آج ہمارے بڑے بوڑھوں کا یہ حال ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں صحابہ کرام کو فکر کیسے تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا زیادہ روتے تھے آخرت کی فکر سے. یہ وہ صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. آپ کے بارے میں یہ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ اگر جس راستے سے عمر گزر جائیں وہاں سے شیطان نہیں گزرتا، وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے ان کے ایمان کی وجہ سے. یعنی شیطان بھی ان سے ڈر کر بھاگ جاتا تھا. تو یہ صحابی ان کے بارے میں آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عدل اور انصاف کے یعنی سب سے بہترین انہوں نے جو ہے عدل اور انصاف قائم کیا تھا. اس کے باوجود بھی اتنا ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اتنا روتے تھے آخرت کے لیے کہ کہا جاتا ہے کہ ان کے دونوں آنکھوں کے نیچے دو نالیاں بن گئی تھی بلیک ان کے رونے کی وجہ سے، ان کے آنسوؤں کی وجہ سے. اور یہ کہتے تھے کہ کاش اگر عمر کچھ ایسی بے جان چیز ہوتا جس سے اس کا حساب کتاب نہ لیا جاتا. اتنا زیادہ یہ اللہ سے ڈرتے تھے اور آخرت سے ڈرا کرتے تھے. ان کے بارے میں ایک اور روایت ملتی ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ یہ کہتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے ایسی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے ایسی امید ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یعنی مجھے معلوم پڑے کہ سارے لوگ جہنم میں چلے گئے اور ایک شخص بچا لیا گیا تو میں سمجھوں گا کہ وہ عمر ہے. اور مجھے اللہ تعالیٰ کا ایسا ڈر ہے کہ اگر اعلان کیا جائے کہ سارے لوگ بچا لیے گئے اور ایک شخص کو جہنم میں ڈال دیا گیا تو میں سمجھوں گا کہ وہ عمر ہے. اور اللہ کے رسول نے ایمان اسی کو تو کہا تھا نا کہ ایمان کیا ہے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا امید اور خوف کے درمیان، یعنی اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہو اور اللہ تعالیٰ سے خوف بھی ہو. تو یہ ایسا ان کا ایمان تھا کہ وہ اس طرح سے رویا کرتے تھے. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لوگ سبھی ہم سب جانتے ہیں پہلے مسلمانوں کے خلیفہ تھے، اپنا ہر 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 چیز اپنی ہر چیز انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ یہ آخر وقت تک اللہ کی راہ میں لگاتے رہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ میں سب کا احسان اتار سکتا ہوں سوائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے امید ہو سکتی ہے کہ آٹھوں دروازوں سے جن کو بلایا جائے گا تو وہ ہو سکتا ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں آٹھوں دروازوں سے آواز دی جائے گی کہ یہاں سے ابوبکر داخل ہوں. لیکن یہ صحابی کے بارے میں آتا ہے جو کہ اتنے اللہ کے رسول کے ساتھی تھے، یار غار تھے، کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ آخرت سے آخرت کے ڈر اور خوف سے اتنا زیادہ فکر مند رہتے تھے کہ کبھی چڑیوں کو دیکھتے تھے کہتے کہ اے چڑیوں تم کتنی خوش قسمت ہو کہ جہاں دل چاہا چڑھتی پھرتی ہو اور اڑتی پھرتی ہو. کاش ابوبکر صدیق ایک چڑیا ہوتا جس سے اس کا حساب کتاب نہ لیا جاتا. پھر ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شعر ہمیشہ پڑھا کرتے تھے کہ کئی پہالی یا الہی لیس لی خیر العمل سو عمل کثیر زیادہ طاعت قلیلی، کہ کیا حال ہو گئے ابوبکر اس وقت تیرا کہ جب تیرا اعمال نامہ دیکھا جائے گا کہ تیرے نیک اعمال کی کثرت بہت ہی کم ہوگی، اللہ کے رسول کی اطاعت بہت کم ہوگی اور برے اعمال کی کثرت زیادہ ہوگی. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ جب ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھیں، تو آپ نے جب آسمان کی طرف دیکھا تو بہت سارے ستارے وہاں نظر آئے. تو آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جتنے ستارے تم آسمان پر دیکھ رہی ہو یہ سارے ستارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں ہیں. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر میرے والد یعنی پھر میرے والد کی نیکیاں کتنی ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد کی صرف ایک رات کی نیکیاں، جو رات انہوں نے میرے ساتھ غار میں گزاری تھی وہ اتنی نیکیاں ہیں. یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے برابر پوری نیکیوں کے برابر ان کی صرف ایک رات کی نیکیاں تھیں. تو یہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اے ابوبکر کیا حال ہوگا تیرا اس وقت جب حساب کتاب لیا جائے گا اور اعمال نامہ دیکھا جائے گا تو تیرے پاس نیک عمل کی کثرت بہت ہی کم ہے. تو آپ دیکھیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہم اپنے عمل کو کمپیئر کریں تھوڑا سا کمپیئر ایک منٹ کے لیے سوچیں ذرا کہ ان کے کیا عمل تھے، ہمارا کیا عمل ہے. کہ جب غزوہ تبوک پیش آیا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ سارا کا سارا مال لے کر آئے. ابھی اگر ہم اناؤنس کریں نا، مطلب میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، میں بھی اسی میں شامل ہوں، کہ اگر ہم ابھی اناؤنس کریں کہ اچھا ٹھیک ہے اسلام کو ضرورت ہے ہمارے مال کی، آپ خود سوچیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ کیا ہم واقعی میں لائیں گے اپنے گھر کا سارا مال؟ ہمیں تو فکر کھایا جائے گی نا کہ کل کیا کریں گے ہم، کل کیا کھائیں گے پیئیں گے. اور یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ہجرت کے موقع پر انہوں نے اپنا بھی انتظام کیا، اللہ کے رسول کی سواری کا بھی انتظام کیا، سارا گھرانہ ان کا مصروف تھا ہجرت میں. ان کا بیٹا آ کر خبریں دے جاتا تھا، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹفن باندھ کر کھانا دیتی تھی، یہاں تک کہ ابو جہل کی خوب مار بھی کھائی انہوں نے اپنے چہرے پر، اس زور کا تھپڑ مارا تھا ابو جہل نے پوچھنے کے لیے. تو ان کا پورا گھرانہ مصروف تھا ہجرت میں، یعنی ہر طرح سے ان لوگوں نے قربانیاں دی. انہوں نے اپنا پورا مال کہاں لگایا تھا؟ سارے غلاموں کو آزاد کرنے میں، کہ اور وہ بھی کمزور غلاموں کو آزاد کرنے میں. تو انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا, پھر بھی ان کو فکر کیا ہے کہ آخرت میں کیا معاملہ ہوگا, میرے پاس نیک عمل کی کثرت بہت ہی کم ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ صحابہ کرام جو ایسے بڑے بڑے صحابہ کرام تھے, جب ان کو اس طرح سے فکر تھی تو آپ کو سوچے کہ ہمیں کیسی فکر نہیں کرنی چاہیے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ کیا آج ہم اتنا مال اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں؟ کیا ہم اپنا وقت اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس آج ہمارے نیک عمل کی کثرت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم بے فکر ہو جائیں؟ کیسی نیند سوتے ہیں ہم نا. یعنی ایسا حال ہو گیا ہمارا آج, یعنی 90% ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے. میں آج ابھی آتے آتے پڑھ رہی تھی ایک کتاب, اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ آج ہمارے 90% مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جب ہم ان کے محلوں سے گزرو تو سوائے موسیقی کے, ٹی وی پر, موبائل پر, ہر جگہ موسیقی ہی موسیقی ہے, ہر جگہ فلمیں, گانے. پھر اس کے علاوہ اگر وہ چھوڑے تو انہوں نے کہا کہ 90% ہمارے گھرانے کے لوگ آدھا ٹائم ٹی وی کے سامنے بیٹھے بیٹھے زندگی گزار دیتے ہیں, لیکن انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرے نیک عمل بڑھے نہیں بڑھے, میری نمازیں پوری ہے نہیں ہے. اور اس قدر لوگ ایسے غافل نینس ہوتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے اکثر گھرانے فجر کی نماز سے محروم رہتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کیا حال ہوگا ہمارا پھر, یعنی ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم کدھر جا رہے ہیں. تو لہٰذا فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ہمارے نیک عمل میں کیا تیار کیا. تو اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم سب کوشش کریں اور آج سے دل میں تہیا کریں کہ ہم اپنی زندگی کو ایسا گزاریں گے کہ ہماری زندگی بھی کیا بن جائے, جنت بن جائے. اور یقین جانیے کہ دین کی طرف آنے میں یا دین کی راہ پر قدم رکھنے میں ہمارے دنیا کا نقصان بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے, جو مفہوم ہے حدیث کا, کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر اپنے آپ کو دنیا میں کھپا دے گا تو دنیا اس کو ملے گی اتنی ہی جتنی کہ اس کی قسمت میں رکھی ہوئی تھی, اور جو اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں لگائے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیا ایسے آئے گی ناک رگڑتے ہوئے اس کے قدموں میں ڈال دی جائے گی. تو لہٰذا اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی یاد کے لیے فارغ کر لیتے ہیں, ہم اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں لگا دیتے ہیں, تو یقین جانیے کہ ہمیں سب کچھ مل کر رہے گا. لیکن اگر ہم نے اپنے آپ کو صرف دنیا کا بندہ بنا لیا اور صرف دنیا میں کھوئے رہے کہ نہیں ہماری نمازیں خدا نخواستہ اس لیے جا رہی ہے کہ ہمارے بزنس کا ٹائم ہے, ہماری نماز اس لیے جا رہی ہے کہ ہمارا کچھ اور ہم رشتہ داروں سے ملنا چاہ رہے ہیں, تو اگر ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی میں ملوث کر دے گا اور پھر آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں جو باتیں کہی گئی کہ ہر چیز ہماری لکھی جا رہی ہے, ہر بات ہماری نوٹ ہو رہی ہے. اور جو یہاں پر جہنم کے بارے میں کہا گیا کہ جہنم میں ایسا ہوگا کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہے گی جہنم کے, جب اس میں لوگ ڈالے جائیں گے ڈال بھی چلے جائیں گے, تو اس کے باوجود یہ کہے گی کہ کیا اور ہے حل میں مسجد. تو اس وقت پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا پیر اس کے اوپر رکھ دیں گے, تو اس وقت وہ کہے گی کہ بس. تو لہٰذا اللہ نہ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا وہ جہنم کی نظر ہو جائیں. اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خود بھی غفلت سے چونکے, ہمارے ملنے جلنے والوں کو, ہمارے آس پاس رہنے والوں کو, ان کو بھی غفلت سے چونکائے اور اپنی آخرت کی فکر کرے. اور یہ نہیں ہے کہ ہم کو غاروں میں نکل جانا ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا ترک کر دیں, نہیں, آپ سب کچھ کرتے ہوئے صرف اپنے آخرت کی بھی فکر کریں. یہ بھی سوچے کہ ہم کو آخرت میں بھی جانا ہے انشاء اللہ تعالیٰ, اس کی بھی فکر کریں. اس لیے جو ہے اکثر ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے, تو پہلی بات تو ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ جس کے انتقال ہو جائے تو وہاں پر جانا بہت مشکل کام ہے, اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہم لوگ. وہ چادر جو میت پر جو چادر اڑائی گئی تھی, وہ چادر کو ہاتھ لگانا ہم پسند نہیں کرتے. یہاں تک کہ ہمارے امی مجھے بتا رہے تھے کہ ان کا ایک دو جگہ گھروں میں جانا ہوا جہاں پر انتقال ہوا تھا, تو جس کینچی سے وہ کپڑے کاٹے گئے تھے میت کے, اور جو میت نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے, جو چادر ان کو اڑائی گئی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ بھی لے کر چلے جائیں, کسی کو بھی دے دیں, یعنی وہ کینچی کو بھی وہ ہاتھ لگانا نہیں چاہ رہے تھے. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا مطلب جو انسان مر جاتا تھا, کیا وہ کوئی نوز بلّہ کچھ الگ چیز بن جاتا ہے؟ وہ تو کیوں ہم ان سے ڈرتے ہیں اتنا, جبکہ ہر ایک کو جانا ہے, ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نہ ایسے لوگوں کو نہ ہم ہاتھ لگائیں, نہ نہلائیں, نہ کچھ کریں. ایون جو گھر کے لوگ ہوتے ہیں, جو بیٹیاں ہوتی ہیں, بہویں ہوتی ہیں, بہنیں ہوتی ہیں, وہ بھی کتراتے ہیں ڈیڈ باڈی سے. تو یہ سب بہت ہی غلط ہے, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ ہم کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ ہم بھی ایک دن اس دنیا سے جانے والے ہیں, اور اگر ہم نے آج ایسا کسی کے ساتھ کیا تو پھر آپ سوچیں کہ ہماری ڈیڈ باڈی کے ساتھ کیا ہوگا. تو لہٰذا ہم کو ڈرنا نہیں چاہیے ایسی چیزوں سے, اور یہ مطلب چھوت چھات کا وہ نہیں کرنا چاہیے ہم کو کہ ہم اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ہماری موت آ جائے گی. نہیں, ہر ایک کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے, کسی اور کی موت کے وقت کسی اور کی موت نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے مقرر کیے ہیں موت کے اوپر, تو وہ اسی کی موت لیتے ہیں جس کا وقت آ گیا ہے. وہ ایسا نہیں کہ اگر وقت کسی اور کا لکھا ہوا تھا اور وہ جان کسی اور کی لے لیں, ایسا نہیں ہو سکتا. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں گے, اگر ہم جن کا انتقال ہوا ایسے لوگوں کو دیکھیں گے اور ان کو ایسے لوگوں کو نہلائیں گے, تو اس سے کیا ہوگا, ہم کو ہماری آخرت کی یاد ہماری تازہ ہو جائے گی، ہم پھر آخرت کے لیے کچھ نیکیاں کرنے لگیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. اسی بات پر یہ جو آج آپ لوگوں کو بتایا جانے والا ہے، میت کے غسل کا طریقہ اور اس کے کفن پہنانے کا طریقہ، اور یہ خاص طور سے اس لیے رکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کا کتنا اجر ہے اور اس کو کفن پہنانے کا کتنا اجر ہے. اس کے بارے میں ہمیں دو حدیثیں ملتی ہیں، اور اگر آپ لوگ کو چاہیے تو دارالسلام میں بھی بک اویلیبل ہے جنازے کے مسائل کے نام سے، دو بک اقبال کی لانے کی بھی اور ایک اور کسی اور کی بھی لکھی ہوئی ہے، اسی میں یہ حدیثیں بھی کوڈ ہے اور اس میں حوالہ بھی دیا گیا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول سے تم نے ارشاد فرمایا، اس کا حدیث کا مفہوم میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں، کہ جس نے کسی میت کو نہلایا اور اس کے سارے عیبوں پر پردہ ڈالا، اگر اس نے نہلاتے وقت کسی کو کچھ دیکھا تھا اور پھر اس کو کفن پہنایا، تو اللہ تعالیٰ سے 40 دفعہ معاف فرمائیں گے، 40 دفعہ. پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی کو نہلایا اور پھر اس کو کفن پہنایا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت کا ریشمی لباس پہنائیں گے. یعنی اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا چاہیے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں کانسیپٹ کیا ہے کہ اگر کوئی مر جائے یا کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو باہر والے تو ٹھیک ہے، باہر والے، لیکن گھر والے بھی اس کو ہاتھ نہیں لگانا پسند کرتے. اور اتنا ہمارے یہاں ایسا بنا لے گئے کہ اگر جس کے گھر میت ہوئی ہے، جس کے گھر کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اب اس کے گھر والوں کو فرض ہے کہ وہ بس روتے ہی رہے روتے رہے. جتنے لوگ آ رہے ہیں ہر دن بھر میں اگر لوگوں کا تانتا بندہ رہے گا تو ہر آنے والے سمجھے گا کہ میں گلے مل کر اس سے رو ہوں، اور جب میں گلے ملوں تو یہ خوب روئے. اور اگر وہ روتا نہیں بےچارا کیونکہ صبح سے رو رہا تھا، اب روتے روتے ظاہر سی بات ہے نا کہ اب روتے روتے ظاہر سی بات.